بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 2 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بازی کا حصہ نمبر 1 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. سیٹھ صاحب کے پاس سے لوٹا تو خوشی کے ساتھ ایک خلش بھی تھی کہ پولیس اسٹیشن جا کر میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا. اگر پولیس نے سیٹھ صاحب کے خلاف قدم اٹھا بھی لیا تو کیا ہوگا, لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا. گھر پہنچا تو امی لپک کر آگے بڑھی. ملائے سیٹھ صاحب سے. انہوں نے اضطراب سے پوچھا. جی امی, میں نے مسکرا کر جواب دیا. کیا بات ہوئی؟ آج تو باتیں جو ہوئی تھی ان سے میں آسمان پر اڑ رہا ہوں. میں نے جواب دیا, دعا کریں خدا مجھے میرے مشن میں کامیابی عطا فرمائے. سیٹھ صاحب نے کہا ہے کہ میں ملازمت جاری رکھوں, وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ امی کے چہرے پر بدستور تشویش قائم تھی. کیوں, اطمینان نہیں ہوا امی؟ میں نے فوراً پوچھا. نہیں منصور, میرا خیال ہے تم شکریہ کے ساتھ یہ ملازمت انہیں واپس لوٹا دو. بیٹے, جس منہ کو حرام لگ جاتا ہے مشکل سے ہی چھوٹتا ہے, اور پھر ان لوگوں کا کیا اعتبار؟ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے. میں آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا امی, لیکن میرے خیال میں کچھ دن اور گزر جائیں. دراصل میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں. میں نے پولیس کو سیٹھ صاحب کے بارے میں اطلاع دے دی, اور یقین ہے کہ پولیس کاروائی ضرور کرے گی. اگر میں ملازمت چھوڑوں گا تو سیٹھ صاحب یہی سمجھیں گے کہ میں نے اپنے دل سے کینہ دور نہیں کیا, اور پھر یہ دشمنی بڑھ جائے گی. تو تم نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے؟ ہاں, لیکن میرے دل پر بوجھ نہیں. ظاہر ہے پولیس تفتیش کے دوران تمہارا نام بھی ضرور لے گی, اور پھر اگر ایسی صورت ہوئی تو بتا دوں گا کہ یہ رپورٹ میں نے اسی وقت کی تھی جب طارق نے مجھے پیٹا تھا. میں نے جواب دیا, لیکن امی پھر بھی مطمئن نہ ہوئی. باہر کیف دوسرے دن میں ڈیوٹی پر گیا, لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی. تیسرے دن مجھے بیگم صاحبہ کی خدمت انجام دینی پڑی. اینجل کو بھی میں نے 2-3 بار دیکھا, لیکن ظاہر ہے میں اسے یاد بھی نہیں رہا ہوں گا. بڑے لوگوں کی بڑی بات. میں بھی بہت خوش تھا کہ پولیس کی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا. چوتھے دن میرے لیے ایک پریشانی آ کھڑی ہوئی. اس واقعے کے بعد پہلی بار منحوس طارق کی شکل نظر آئی. بے غیرت انسان مسکراتا ہوا میری جانب بڑھا. اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا. میں ہونٹ بھیج کر اسے دیکھنے لگا. ہیلو منصور, کیسے ہو؟ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا, لیکن میں نے جنبش بھی نہ کی. اس نے ہنس کر کہا, ہاتھ ملاؤ یار, سیٹھ صاحب نے تو کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو. ٹھیک ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے سرد لہجے میں فوراً پوچھا. مطلب یہ ہے کہ اب تم خلوص دل سے ہمارے ساتھ ہو, یعنی تمہارے گندے دھندوں کے ساتھ ہی. تم اب بھی انہیں گندا دھندا سمجھتے ہو؟ طارق نے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا. غلاظت ہمیشہ غلاظت ہی رہتی ہے, گویا آج تم میرے ساتھ نہیں چلو گے. میں تمہاری طرح بے غیرت انسان نہیں طارق. تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بعد ملاپ کی کوئی گنجائش بھی نہیں. میں نے نفرت سے کہا. تم حد سے بڑھ رہے ہو منصور. طارق نے آنکھیں نکالی. پہلے اس لیے معاف کر دیا تھا کہ تم طارق سے واقف نہیں ہو. نوجوان ہو, ترقی کے راستے اپناؤ. ضروری نہیں کہ صرف ڈرائیور ہی رہو. اگر ذہانت اور کارکردگی دکھاؤ گے تو دوسرے کام میں بھی جا سکتے ہو جو تمہاری تقدیر بدل سکتے ہیں. تم اس گندے علاقے سے نکل کر ایک خوبصورت مکان کے مالک بن سکتے ہو, بہت کچھ کر سکتے ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ نوجوان جوش کے بجائے ہوش سے کام لو. ہم لوگ جیسے بھی ہیں آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. بس تم ہم میں شامل ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ جھگڑا بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. تم احمق ہو طارق, شاید تم نے تفصیل نہیں معلوم کی. میں نے اسے فوراً گریبان سے پکڑ لیا. کیسی تفصیل؟ یہ بات تو مجھے ابھی تک معلوم ہو چکی ہے کہ تم بھی سیٹھ صاحب کے ایک ادنا ملازم ہی ہو, اور سب کچھ انہی کے ایما پر ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ ملازمت دوبارہ اس لیے شروع کی ہے کہ سیٹھ صاحب میرے ہم خیال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں گے. اوہ, طارق مسکرا دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن جب تک سیٹھ صاحب اپنی اصلاح نہ کر لیں ان کا ساتھ تو دو. رہی ملازمت کی بات تو میری جان, تم ہمارے کام سے واقف ہو ہی چکے ہو, اس لیے تمہیں دوسری ملازمت کی اجازت دی بھی نہیں جا سکتی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تم نوکری کرو گے تو صرف سیٹھ صاحب کے ہاں, کسی دوسری جگہ پر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نوکری کر سکو. کون روکے گا مجھے طارق؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا. جس کے سپرد یہ کام ہے, ہر شخص کا کام بٹا ہوا ہے. میرا خیال ہے تم اپنے ان دوستوں کو نہیں بھولے ہوگے جن سے چند روز قبل ملاقات ہوئی تھی, اور مجھے بھی یقین ہے طارق کہ تم بھی اپنی کیفیت کو نہیں بھولے ہوگے. کیا میں اس منظر کو دوبارہ دہرا دوں؟ میں نے دانت پیس کر کہا تو طارق کئی قدم پیچھے ہٹ گیا. اگر تمہاری بدبختی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا اور چلا گیا. میرے ذہن میں لاوا سا پک رہا تھا. میں اس وقت
کو کوس رہا تھا جب میں نے اسے جبار کے دروازے پر قدم رکھا تھا۔ ملازمت کہیں بھی مل سکتی تھی۔ امی کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے کہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جن کے ہاں تمہارے ابا کام کرتے تھے۔ اسی شام میں الجھا الجھا گھر پہنچا، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حالت درست کر لی۔ امی کو پریشان کرنے سے کیا حاصل، گھر کے معاملات میں اسی طرح حصہ لیا جیسے روز لیتا تھا، لیکن ساری رات نیند نہ آئی۔ یہی سوچتا رہا کہ طارق نے جو باتیں کی تھی ان سے کہیں مطلب یہ تو نہیں نکلتا کہ سیٹھ صاحب اپنی بات پر قائم نہیں رہیں گے۔ کیا محض میری وجہ سے ایک شخص اپنی لاکھوں روپے کی آمدنی کو چھوڑ سکتا ہے؟ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ سیٹھ صاحب کے ہاں نہیں جاؤں گا، بلکہ کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ آج پھر پولیس اسٹیشن چلا جاؤں گا، انچارج سے بات کروں گا، آخر پولیس کے بھی تو کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ ناشتے کے بعد گھر سے نکلا، کچھ دیر سڑکوں پر پھرتا رہا، خیالات کا تانا بانا بنتا رہا۔ طارق کی دھمکی کو میں سمجھ نہ سکا تھا کہ کہیں اور ملازمت نہیں کر سکتا کیوں، بار بار یاد آتی تھی۔ آخر پولیس اسٹیشن کا رخ کیا، انسپیکٹر موجود تھا، اس کے پاس چند لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور چونک پڑا۔ تم باہر بیٹھو، میں ابھی بلواتا ہوں، اس نے کہا، اور میں باہر نکل کے آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ دیر تک میں انسپیکٹر کے کمرے کے باہر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھا رہا، لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ دنیا اس قدر مسائل سے دوچار ہے، اس سے قبل میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد میرا بلاوا آیا۔ بیٹھو، تمہارا نام منصور ہے نا، انسپیکٹر نے فوراً کہا۔ جی، میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن سیٹھ صاحب سے تو تمہاری مصالحت ہو گئی تھی، انسپیکٹر نے فوراً کہا۔ میں چونک پڑا۔ جی، مگر آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ میرا مطلب ہے تم دوبارہ نہیں آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ خود مجھ سے رابطہ قائم کریں گے۔ آپ نے میرا پتہ بھی نہ کیا کہ میں کیوں نہیں آیا، میں تو انتظار کرتا رہا۔ لیکن اس دوران بھی میں سیٹھ جبار کے ہاں ملازمت کرتا رہا ہوں۔ جی ہاں، اور حسب معمول سمگلنگ کے کام میں حصہ بھی لیتے رہے ہوں گے؟ ایک بار بھی نہیں انسپیکٹر صاحب، ایسا نہیں ہوا۔ انسپیکٹر نے سگریٹ جلایا اور اس کا کش لگاتے ہوئے خلا میں گھورتا رہا، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کئی سیکنڈ گزر گئے تو اس نے بولا، نوجوان، تم بلا شبہ ایک اچھے انسان ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، بہتر ہے کہ تم وہاں سے ملازمت چھوڑ کر کسی اور اچھی جگہ پر نوکری کر لو، یہی تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ پولیس خود موقع دیکھ رہی ہے اور موقع کی تلاش میں ہے، جس وقت بھی سیٹھ جبار گرفت میں آ گئے ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن اس کے کارندے تمہیں دھمکی دیتے رہیں گے کہ سیٹھ جبار کہ ہاں نوکری ضرور کرو۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ سیٹھ جبار مجھے کہیں اور نوکری نہیں کرنے دے گا۔ میں نے انسپیکٹر کے مشورے پر حیران ہو کر کہا، میں تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب تم چلے جاؤ، انسپیکٹر رکھائی سے بولا۔ میں نے کہہ دیا کہ سیٹھ جبار ہماری نظر میں رہے گا اور تمہیں کوئی نقصان پہنچنے سے پہلے اس کی گردن ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ انسپیکٹر فائل دیکھنے لگا اور میں باہر کا رخ کرنے لگا۔ تقریباً 3 بجے میں گھر پہنچا۔ امی نے میرا منہ اترا ہوا دیکھا تو بولی، تو ٹھیک تو ہے نا، کوئی خرابی نظر آ رہی ہے کیا مجھ میں؟ میں نے ہنستے ہوئے فوراً پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد میرے گھر میں داخل ہونے تک وہ سولی پر لٹکتی رہتی ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ کیا نوکری پر گئے تھے؟ انہوں نے فوراً تشویش سے پوچھا۔ نہیں، وہاں سے تو نہیں آیا، میں نے جواب میں فوراً کہا۔ نہیں، کوئی نہیں آیا، لیکن پھر کہاں رہے اتنی دیر تک؟ وہی ملازمت کی تلاش میں سڑکیں ناپتا رہا، اور ہوائیاں اسی لیے اڑ رہی ہیں چہرے پر کے کھانا نہیں کھایا۔ فریدہ کچھ کھلاؤ گی یا نہیں؟ ابھی لائی بھائی جان، فریدہ باورچی خانے کی طرف لپکی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے منصور، چند روز آرام کر لو، ملازمت مل جائے گی، ہم بھوکے تو نہیں مر رہے۔ تم پہلے سیٹھ جبار کے ہاں سے بخیر و خوبی چھٹی لے کر آ جاؤ، اس کے بعد اطمینان سے تلاش کر لینا ملازمت۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی، نوکری تو مل ہی جائے گی، لیکن گھر بیٹھے کبھی نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا، بہت زیادہ گہری نیند آئی۔ 7 بجے کے قریب امی نے جگایا، اب اٹھ جاؤ، رات کو نہیں سو گے کیا؟ میں اٹھا، لیکن طبیعت بہت زیادہ بوجھل تھی، بے بسی کے احساس نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات کو بھی جلدی لیٹ گیا، اس گھر میں ہلچل ہی کیا تھی، صرف 3 افراد، کوئی آ جاتا تو تھوڑی سی رونق ہو جاتی، ورنہ وہی خاموش ماحول۔ تاریک لمحے گزرتے رہے اور میری بے قراری بڑھتی رہی۔ دیر تک سوئے رہنے سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ امی اور فریدہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آدھی رات کا عمل ہوگا کہ کچھ غنودگی تاری تھی کہ اچانک فریدہ کی چیخ ابھری اور فوراً دروازے پر دھماکہ سا ہوا۔ میں چرپائی سے اچھل کر فرش پر کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ فریدہ اپنے بستر سے امی کی چرپائی پر آ گری تھی۔ میں اس کی طرف لپکا تو وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی، سارا جسم کانپ رہا تھا اور پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ کیا ہوا فریدہ، کیا ہوا؟ امی زور زور سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ فریدہ، میں نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ فریدہ ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بمشکل کہہ پائی۔ آواز میں نے بھی نہ سنی، لیکن تمام تر توجہ فریدہ کی جانب ہونے کی وجہ سے اس طرف دھیان بھی نہ گیا۔ لپک کر گیا تو دروازہ کھلا تھا، باہر نکلا تو گلی سنسان پڑی تھی۔ کون آیا تھا؟ کوئی چور تھا، لیکن پہلے کبھی محلے میں ایسی واردات نہ ہوئی تھی۔ لوفر اوباش لوگ ضرور تھے، لیکن چوری چکاری کبھی نہیں کرتے تھے۔ محلے میں جو چاہے کرتے پھرے، لیکن گھروں میں نہیں جھانکتے تھے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ ہر چیز جوں کی توں پڑی تھی۔ امی نے الماریوں کے تالے کھول کر غور سے دیکھا، سارا سامان موجود تھا، کوئی چیز چوری نہیں کی گئی تھی۔ فریدہ نے بتایا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کمرے میں ایک ہیولا سا دیکھا جو اس کی چارپائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار چیخ ماری اور آنے والا دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔ ظاہر تھا کہ وہ کھڑکی سے آیا ہوگا اور آتے ہی دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ کوئی باہر کا آدمی ہوگا، میں نے فوراً کہا۔ محلے والے کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتے، چوری کرنے آیا ہوگا، لیکن فریدہ کے چیخنے سے بھاگ گیا۔ صبح دیکھا جائے گا، اب تم سو جاؤ۔ وہ دوبارہ آنے سے رہا، اب کبھی نہیں آئے گا۔ ہم لیٹ گئے۔ رات کا باقی حصہ جاگتے ہی گزرا۔ صبح امی نے پڑوسن خالہ کو رات کا واقعہ سنایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ کہنے لگی کہ وہ اپنے میاں سے کہیں گی اور محلے کے بڑوں کو جمع کریں گی، اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگر چور نے ایک گھر دیکھ لیا تو دوسرے بھی دیکھے گا۔ دوپہر تک میں گھر پر ہی رہا۔ میرا خیال تھا کہ سیٹ جبار کے ہاں سے کوئی نہ کوئی آدمی ضرور آئے گا، ممکن ہے امجد ہی آ جائے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ اور میں نے دل میں کہا کہ خدا کرے کہ کوئی آئے ہی نہ۔ دو تین دن انتظار کر لوں، اس کے بعد ملازمت تلاش کرنا شروع کر دوں گا۔ خدا کرے سیٹ جبار سے میری جان چھوٹ جائے۔ کوئی 3 بجے کے وقت میں گھر سے نکلا۔ پنواڑی کی دکان بند تھی، اس لیے لفنگوں کی ٹولی بھی وہاں موجود نہ تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے بلدیا کے پارک میں چلا گیا اور ایک بینچ پر بیٹھ کر حالات کا تجزیہ کرنے لگا۔ کیا ہو رہا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوگا؟ ذہن ایک تھا اور سوالات کی یلغار زیادہ تھی۔ کوئی دوسرا ذہن مددگار بھی نہ تھا۔ کسی کا تجربہ میرا معاون نہ بن سکا، کسی کی رہنمائی میسر بھی نہ تھی۔ اندھیرے میں کوئی قندیل روشن ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہ شہر چھوڑ دوں؟ لیکن ماں اور بہن کو لے کر پرائے دیس کس امید پر جاؤں؟ جب ذہن نے مزید ساتھ نہ دیا تو اٹھا اور بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ پنواڑی کی دکان کھل چکی تھی، حسب دستور ٹولی موجود تھی۔ میں سر جھکائے چلتا رہا۔ لو آ گئے فرشتہ صاحب، پنواڑی نے مجھ پر پھپتی کسی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی اور چلتا رہا۔ ابے ان فرشتوں کی تو ایک اور آواز میں گالی دی گئی اور میرے قدم فوراً رک گئے۔ گردن بے اختیار دکان کی سمت مڑ گئی۔ سارے میری طرف دانت نکالے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا گھر رہے ہو؟ بڑا فرشتہ بنا پھرتا ہے۔ سارا پول کھل گیا، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن مصلحتاً غصے کو دبا کر نپے تلے قدموں سے اسی طرف بڑھا اور شائستگی سے پوچھا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے کیا؟ شکایت کے بچے تم جیسے۔ اس کی دوسری گالی حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میرا ہاتھ اس کے گلے پر تھا۔ دوسرے لمحے میں نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور تابڑ توڑ 2-4 گھونسے اس کے جبڑے پر رسید کر دیے۔ ارے بنو بھائی کو مار ڈالا، بنو بھائی کو بچا لو۔ پنواڑی نے شور مچا دیا اور سارے لفنگے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں نے پھرتی سے قریب پڑی ہوئی لکڑی کا کندا اٹھایا اور پیچھے ہٹ کر بولا، اگر کوئی سامنے آیا تو اس کی خیر نہیں۔
محلے کا ستیاناش کر دیا ہے تم نے اور کہتے ہو کوئی قصور نہیں، ایک بزرگ آگے بڑھ کر بولے جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ میں نے محلے کا ستیاناش کیا ہے، چچا جان کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ میاں سمجھتے ہو ہم بھی معصوم ہیں؟ بہت بے وقوف بنا لیا، اب نہیں بنا سکتے۔ خدا کی پناہ، پورے محلے کو حیرت تھی کہ احمد علی صرف ڈرائیور ہے، لیکن ٹھاٹ باٹ دیکھو، اب پتہ چلا کہ قصہ کیا تھا۔ توبہ توبہ، چچا میں نے ہمیشہ آپ کا بہت احترام کیا ہے، کچھ بتائیے تو۔ آپ نے تو ہماری بات ہی نہ سنی اور ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ماں اور بہن تھانے میں بیٹھی ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ فوراً بزرگ بولے، میرے ہاتھ سے لکڑی چھوٹ گئی۔ کون تھانے میں بیٹھا ہے؟ تمہاری ماں اور بہن، پولیس انہیں لے کر چلی گئی ہے، کسی نے جواب دیا۔ میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور میں گھر کی طرف بھاگا۔ گھر کے دروازے پر دو پولیس والے کھڑے تھے۔ اندر کون ہے؟ کون ہے اندر؟ میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ میں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ تو تم ہی ہو منصور، چلو تم بھی تھانے چلو، ایک پولیس والا فوراً بولا۔ میں انہیں چھوڑ کر دوڑ پڑا۔ محلے والوں کی آوازیں اور کہہ کے سنسناتی ہوئی گولیوں کی طرح مجھے چیر رہی تھی، لیکن میری سننے اور دیکھنے کی تمام طاقت ٹانگوں میں سمٹ آئی تھی۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر سب سے پہلے میری نظر فیضان پر پڑی۔ محلے میں میرا واحد ہمدرد، دنیا میں میرا واحد دوست فیضان۔ آ گئے تم منصور، امی اور فریدہ بہن، اس نے میری طرف لپک کر کہا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا ان کو فیضان؟ میں نے سب کچھ جھنجھوڑ کر پوچھا۔ اندر دفتر میں بیٹھی ہیں، انچارج صاحب موجود نہیں ہیں، فیضان نے مردنی کے ساتھ جواب دیا۔ انہیں یہاں کون لایا ہے فیضان؟ تم گھر میں نہیں تھے، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ مجھے کچھ نہیں پتا فیضان۔ کیا امی اور فریدہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی ہے؟ نہیں، کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ مگر پولیس انہیں یہاں کیوں لائی ہے؟ کیا الزام ہے ان کا؟ دوپہر دو بجے کے قریب بدماش فیروز تمہارے گھر گیا تھا، وہ نشے میں تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا کہ چرس چاہیے، اور جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ اول فول بکنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے چرس خریدتا ہے۔ گواہی کے لیے اس نے کئی لڑکوں کو بلوا لیا۔ لڑکوں نے تمہاری امی سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور رونے لگی۔ بات بگڑ گئی اور پولیس طلب کر لی گئی۔ تلاشی لی گئی تو چرس برآمد ہوئی۔ کیا ہوا؟ میرے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور گرد و پیش کے پولیس والے میری طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، جب تک چرس برآمد نہیں ہوئی تھی لوگوں کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ تھی، فیضان کہہ رہا تھا۔ مرزا صاحب اور دوسرے نے تو پولیس کو اندر جانے سے بھی روکا کہ گھر کے مرد کو آنے دیا جائے، لیکن لڑکوں نے شور مچا دیا کہ پولیس طرفداری کر رہی ہے۔ مجبوراً مرزا صاحب اور چند آدمی پولیس کے ساتھ اندر گئے اور ان کے سامنے گھر کی تلاشی لی گئی۔ کوئی سیر بھر چرس تمہارے صندوق کے پیچھے پڑی تھی۔ میرے ذہن میں جیسے کوئی شیشہ ٹوٹ گیا، پچھلی رات کا چور یاد آ گیا۔ جو کچھ رات کو ہوا تھا، وہ چور جو آیا تھا وہ کچھ چرائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ ایک باقاعدہ سازش ہوئی تھی ہمارے خلاف۔ پھر کیا ہوا؟ تم ہمارے خلاف کیوں نہ ہوئے فیضان؟ تم نے بھی تو چرس برآمد ہوتے دیکھی۔ میں دل محسوس کر بیٹھ گیا۔ کاش میں تمہارے کچھ کام آ سکتا منصور، فیضان نے آبدیدہ ہو کر کہا۔ اب تم جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں یہاں دیکھے اور تمہارے بارے میں بھی لوگوں کی رائے خراب ہو جائے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اصرار کر کے فیضان کو وہاں سے بھیج دیا اور انسپیکٹر کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ امی اور فریدہ اندر بیٹھی تھی، ان کے چہرے زرد تھے اور گالوں پر آنسوؤں کے دھبے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر فریدہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مت رو، ہم بے گناہ ہیں۔ انسپیکٹر کو سارے حالات کا علم تھا، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ میں نے روندے ہوئے گلے سے امی اور فریدہ کو دلاسا دیا۔ رات کو جو آیا تھا وہ چور نہیں تھا، چرس رکھنے آیا تھا۔ ہمارے خلاف سازش کی گئی ہے امی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسپیکٹر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر درستگی سے کہا، تو تم خود حاضر ہو گئے جناب؟ میں فرار کہاں ہوا تھا، ذرا باہر گیا تھا، آپ نے میرا انتظار بنا کیا اور با پردہ شریف خواتین کو تھانے میں بلوا لیا اور ان کا مذاق بھی اڑایا۔ ہم قانون کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں جناب، انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا اور گھنٹی بجا دی۔ ایک کانسٹیبل آیا تو اسے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا، ان دونوں کو رکشے میں عزت کے ساتھ گھر پہنچا دو، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ امی نے تلملا کر جواب دیا، ہمارا یہی ایک سہارا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو ہم ماں بیٹی جیتے جی مر جائیں گے۔ اسے یہاں رکنا ہوگا اما جی، آپ کو بھی تکلیف اس لیے دی کہ کہیں یہ فرار نہ ہو جائے۔ معافی چاہتا ہوں، اب آپ جائیں، مجھے کیس مکمل بھی کرنا ہے۔ ہاں آپ جائیں امی، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے امی کو اطمینان دلانے کے لیے فوراً کہہ دیا۔ وہ میرا سر اور ماتھا چوم کر اٹھی اور فریدہ کو ساتھ لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ فریدہ نے دروازے پر رک کر میری طرف آنسو بھری نگاہوں سے دیکھا تو میرا دل کٹ گیا، میں پتھر کے بت کی مانند ساکت بیٹھا رہ گیا۔ انسپیکٹر نے ایک فائل اپنے سامنے رکھ لی اور سگریٹ لگا کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ وہ کچھ قدر مسترب نظر آ رہا تھا، دیر تک وہ کچھ نہ بول سکا۔ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچے تو کچھ بولے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سرد نگاہوں سے میری طرف غور سے دیکھا۔ چرس کہاں سے آئی تھی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پچھلی رات ہمارے گھر میں ایک چور آیا تھا اور کچھ چرائے بغیر بھاگ گیا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ وہ چور نہیں تھا بلکہ پولیس میں رپورٹ درج کروا لی گئی ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر فوراً کہا، نہیں، پڑوسیوں کو آواز دی تھی، نہیں، بکرات تو تم خود ہو، اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیتے تو کچھ بات بن سکتی تھی، انسپیکٹر نے دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ صاحب جی، اس کے خلاف ایک شکایت اور آئی ہے، اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیسی شکایت؟ انسپیکٹر نے فوراً پوچھا۔ اس آدمی نے محلے کے ایک آدمی کو زخمی کیا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، محلے والے زخمی کو بھی لائے ہیں، دوسروں پر بھی لکڑی کے کندے سے حملہ کرنے والا تھا کہ اسے فوراً روک دیا گیا۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں انسپیکٹر صاحب، سچ ہے، میں نے زہر خند لہجے میں بولا۔ انسپیکٹر کے ہونٹ بھیج گئے۔ اسے لاک اپ میں بند کر دو، اس نے فوراً حکم دیا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ عدالت سے مجھے 5 سال قید بامشقت کی سزا ملی۔ 7 مہینے تک میرا مقدمہ چلا۔ میرے دفاع کے لیے ایک وکیل مہیا کیا گیا تھا کیونکہ میں اپنے طور سے وکیل نہیں کر سکتا تھا۔ استغاثہ کا کیس مضبوط تھا، محلے کے بیشتر لوگ میرے خلاف تھے، گواہی کے لیے لوفر کی ایک فوج موجود تھی۔ میرے بھی ہمدرد ہوں گے، لیکن ان کا عدالت کے چکروں سے بچنا اور غنڈوں سے ڈرنا لازمی تھا۔ چرس بیچنے اور بنو کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ مقدمے کے دوران 3-4 بار امی سے ملاقات ہوئی۔ فیضان ہر تاریخ پر باقاعدگی سے آتا رہا، لیکن فیصلے کے دن کوئی نہ آیا۔ امی فریدہ کو لے کر 2 بار جیل ملنے آئیں، پھر میں نے بہت خوشامد سے انہیں آنے سے منع کر دیا۔ یہ شریف عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں امی۔ پھر وہ کبھی نہیں آئیں، شاید انہوں نے سینے پر صبر کا پتھر رکھ لیا۔ اپنے مقدر کو بیٹھی روتی رہی، یا خداوند تعالی کی مشیت ازدی پر شاکر ہو کر چپ ہو گئیں۔ فیضان جیل میں برابر آتا رہا، وہ ہمارے گھر نہیں جاتا تھا کہ کوئی بدنامی گلے نہ پڑ جائے۔ البتہ پڑوس کے خدا ترس لوگوں کا ذکر ضرور کرتا تھا، جو میری بے سہارا ماں اور بہن کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ شکر تھا کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ سزا کا پہلا ہفتہ تو ہفتہ مہمانداری بن کر رہا اور کوئی کام نہ لیا گیا، لیکن دوسرے ہفتے جب قیدیوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں تو میرے حصے میں لان کی گھاس کاٹنے کا کام آیا۔ جیل کے اندرونی احاطے میں گھاس کے بڑے بڑے لان تھے، 2 آدمی تھے اس کام کے لیے۔ میرے جوڑی دار گھاس کاٹنے کے فن سے واقف تھے، اس نے چند دنوں میں مجھے یہ کام سکھا دیا۔ اس وسیع و عریض لان کو ہم دونوں نے مل کر 1 ہفتے میں درست کر لیا۔ پھر میری بیرک تبدیل کر دی گئی، یہ قدرے بہتر تھی، صاف ستھری اور بڑی۔ ایسی بیرکوں میں 8-8 اور 10-10 قیدی رہتے تھے۔ سب کو 6 بجے اٹھنا پڑتا تھا، ہلکی سی ورزش کے بعد گنتی ہوتی، پھر ڈیوٹی پر بھیج دیا جاتا۔ جیل کی زندگی عام زندگی سے مختلف نہیں تھی، وہی صبح اٹھنا اور کام میں مصروف ہو جانا، شام کو چھٹی اور پھر رات کو 4 دیواری میں۔ اسی دوران میں چھوٹے چھوٹے حادثات بھی ہوتے رہتے تھے، مثلاً قیدیوں میں جھگڑے، بعض اوقات شدت بھی اختیار کر جاتے، اور اس کے بعد ان قیدیوں کی سخت سزائیں مقرر کی جاتی، لیکن یہ سزائیں ان کے لیے بے معنی تھی۔ انہیں بھکت کر وہ اور ہشاش پشاش نظر آتے تھے، کھلے عام چرس، افیون اور بھنگ پی جاتی اور پھر نشے میں ہنگامے ہوتے۔ شروع شروع میں تو میرے دل نے اس ماحول کو قبول نہ کیا، ہر وقت کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ امی اور فریدہ کی طرف خیال جاتا تو سانس رکنے لگتی، اور یوں لگتا جیسے اب یہ گھٹن زندگی کی اذیت سے نجات دلا دے گی، لیکن زندگی اتنی آسانی سے کہاں پیچھا چھوڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ گھٹن کم ہوتی گئی، میں ماحول کا عادی ہونے لگا۔ ماں اور بہن کے لیے صرف دل سے دعا نکلتی تھی کہ خدا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس کے علاوہ میں ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو ان کا خیال بھی اتنا بے چین نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ باہر تھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں عجیب عجیب کہانیاں تھیں، قسم قسم کے لوگ تھے، سب خود کو اس ماحول میں رنگ چکے تھے۔ ایک شخص بہت دلچسپ تھا، لوگ اسے ماسٹر کے نام سے پکارتے تھے، مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ ویسے اس کا طرز گفتگو عام قیدیوں کی نسبت شریفانہ تھا۔ ایک دن اس سے باتیں ہوئیں۔ میاں پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ انٹر کیا ہے ماسٹر۔ میاں درجے بتاؤ، درجے، یہ انٹر ونٹر اپنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مڈل تو 8ویں جماعت کو کہتے ہیں، انٹر کون سا درجہ ہوتا ہے؟ 12ویں کو کہتے ہیں۔ واہ واہ، پڑھ لکھ کر جیل آئے ہو، شاباش شاباش، جیل تو آنا ہی تھا، پڑھنے لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی دھندا بندا جانتے ہو؟ ہاں ڈرائیونگ جانتا ہوں، باپ کے برابر ہوں تمہارے، مذاق اچھا نہیں لگتا۔
میں نے مذاق تو نہیں کیا، میں دھندے کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ بیکار ہو تب اس دنیا کے لیے، یہاں شراب بنانا سیکھو، جیب تراشی کے ہنر میں مہارت حاصل کرو، ہمیں دیکھو، معشوق کی آنکھوں سے کاجل غائب کر دیں، اول درجے کی شراب ہم بنا لیں، مضبوط سے مضبوط تجوری ہمارے آگے موم، کیسی ہی دیوار ہو ہمارے لیے راستہ موجود، دروازہ بند کے بند ہم اندر، اسی لیے تو ہمیں ماسٹر کا لقب ملا، جیسے ماسٹر لاک یا ماسٹر کی۔ واقعی آپ تو بہت خوبیوں کے مالک ہیں ماسٹر، میں حیرت سے ان کی شکل دیکھتا رہا۔ شاگرد بن جاؤ ہمارے، کچھ لے لو، کما کھا سکو گے، نکالو پیالہ۔ میں نے ہنستے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، یہاں میں نے سگریٹ شروع کر دی تھی، پہلے تو مفت کی ملی اور عادت پڑ گئی، پھر میں خود خریدنے لگا، کام کرنے کی جو تھوڑی بہت اجرت ملتی تھی اس میں صرف سگریٹ کا خرچ فالتو تھا، باقی ضرورت کی سب چیزیں، صابن تیل وغیرہ خود خریدنا پڑتا تھا، تھوڑی رقم پس انداز بھی کر لیتا تھا، پیکٹ جیب میں موجود نہیں تھا۔ یہ لو اپنا پیکٹ، 6 سگریٹیں ہیں اس میں، ماسٹر نے سگریٹ کا پیکٹ واپس کرتے ہوئے کہا، یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ واقعی ماسٹر آپ لاجواب ہیں، لیکن یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے ان کی سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنی سگریٹ بھی جلا لی۔ لگائی، خدا کی قسم لگائی، لگائی کے چکر میں پھنس گئے تھے، پوری زندگی عشق نہ کیا کسی سے، اس عمر میں شامت آ گئی، ہزاروں روپے کھلا دیے، خوب کھائے، پر جب اس نے کہا عزیزن دو بول پڑھوا لو، گھر بسائیں، شریف آدمی ہے، ابھی عمر ہے، نسل بڑھا لیں گے، کوئی نام وغیرہ تو ہوگا، اور گزر گئے 4-6 سال تو ہماری لونڈیا محلہ جھانکے گی، تو کہنے لگی 15,000 لاؤ میاں، روپیہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو اس کی کمینگی پر غصہ آیا، ہم نے کہا کوڑی نہ دیں گے اور ناک الگ کاٹ لیں گے، مگر میاں عورت کا چکر اللہ بچائے، لونڈیا کو کہیں بھگا دیا اور نام ہمارا لگا دیا، پھر کہیں سے برآمد بھی کروا لیا، ہمارے پاس ہے، اور یہ کہہ دیا، بدذات نے عدالت میں بیان دے دیا کہ ماسٹر ناک پر رومال رکھ کر لے گئے تھے، تو میاں اغوا اور حبسے بیجا کے الزام میں اندر آ گئے، پر ناک تو ضرور کاٹیں گے اس عزیزن بوا کی، بچا لے اپنے آپ کو تو ہم جانے۔ ماسٹر نے سگریٹ کے لمبے لمبے کش بھرے، میری ہنسی نہیں رک رہی تھی، لیکن آدمی تھا استاد بننے کے قابل، تو اس دن سے میں اس کا شاگرد بن گیا، میری سرشت دوسری تھی، برے کاموں سے مجھے اب بھی نفرت تھی، مگر یہ معاشرہ، یہ ماحول کچھ اور کہتا تھا، بے گناہ آسانی سے پھنس جاتے ہیں، بد کرداروں کا بال بیکا نہیں ہوتا، خودداری، غیرت مندی، وطن پرستی، یہ سب خوبصورت افسانے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، میرے دل میں یہ خیالات گھر کر چکے تھے، نیکی اور بدی کی کشمکش میں نیکی ہمیشہ زیر ہوتی ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا میرے باپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، نہ کبھی پولیس آئی، نہ کوئی افتاد پڑی، اگر میں بھی سیٹ جبار کی بات مان لیتا اور طارق کے ساتھ خاموشی سے کام کرتا رہتا تو شاید آج بقول طارق کسی خوبصورت سے مکان میں رہنے کے قابل بھی ہو جاتا، اور فریدہ کسی اونچے گھرانے کی بہو بن جاتی، ہم لوگ بھی شریف اور خاندانی کہلاتے، دنیا یہ جاننے کی کوشش کبھی نہ کرتی کہ ہمارا ماضی کیا ہے۔ 7 ماہ کے اندر میں نے جیب تراشی، شراب بنانے کی ترکیب اور نقب زنی کے بہترین گڑ سیکھ لیے، یہ محض شوق کیا تھا، ورنہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کا تصور میرے ذہن میں بھی نہ آیا۔ قیدیوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہی ہوتی رہتی تھی، ماسٹر کو کہیں اور بھیج دیا گیا، میری بیرک بھی تبدیل ہو چکی تھی اور ڈیوٹی بھی، کبھی جھاڑو لگائی، کبھی کچھ اور کیا، ایک بار پھر مالی کے کام پر لگا دیا گیا، میرے ذہن میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھی، امی اور فریدہ اب ایک کسک سی بن کر رہ گئی تھی، لیکن کبھی یاد آتی تو آنکھیں نم ہو جاتی، سوچتا کہ جانے ان پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن پھر خیال آیا کہ ننھے مننے معصوم بچے بھی تو بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کا بھی تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ اسی طرح پرورش پاتے ہیں کہ ان کے والدین بھی کیا کریں، ان دونوں کا بھی کوئی سہارا پیدا ہوا ہوگا۔ مالی کا کام ہمیشہ دو آدمی کرتے تھے، اس بار میرے ساتھ جس آدمی کو لگایا گیا تھا وہ ایک دبلا پتلا درمیانی عمر کا شخص تھا، چہرے پر چھوٹی سی کھچڑی داڑھی تھی، پچکے ہوئے گال، چھوٹا قد، بڑی خاموش طبیعت کا مالک تھا، خاص بات یہ تھی کہ اس کا ایک ہی ہاتھ تھا، دوسرا ہاتھ شانے کے پاس سے کٹا ہوا تھا، میں نے مہندی کی باڑ کاٹتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے بے تکان باڑ کی سخت ٹہنیاں کاٹ رہا ہے، میں اس پر ترس کھانے لگا، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ رک گیا، میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں بابا، لاؤ کینچی مجھے دے دو، کیوں میں کاٹ دوں گا، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا کام ختم کر دوں، میں نے کہا اور وہ سنجیدہ نگاہوں سے مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ ایک عجیب سے خوف کا احساس میرے ذہن میں ابھرا، نہ جانے کیسی آنکھیں تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر باریک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آرام کرو، اور دیکھو کسی محنت کش کو کام کرتے دیکھو تو اس پر بالکل ترس نہ کھاؤ، یہ دوستی کا نہیں دشمنی کا ثبوت ہے، تم اس کی مدد کر کے اسے ناکارا بنا دو گے، لیکن یہ کام آپ کا نہیں، آپ کے دوسرے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہوگی، میرے کٹے ہوئے ہاتھ کا یہ ٹکڑا پورے بدن میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، سمجھ گئے تم، بہت مضبوط ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ منصور۔ کون سی بیرک میں ہو؟ 8 نمبر میں۔ میں 3 نمبر میں ہوں اور میرا نام جلال ہے۔ جلال بابا نے اپنا کام ختم کیا اور کینچی ایک طرف ڈال دی۔ صبح کو ورزش کرتے ہو؟ بس وہی جو قیدیوں کو کروائی جاتی ہے، سر کے بل کھڑے ہو کر ورزش کرتے ہو، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جب اس کی مشق کر لو تو خود بخود واقف ہو جاؤ گے۔ بیرک میں جانے کا وقت آ چکا تھا اور ہم دونوں دوسرے دن کی ملاقات کا وعدہ کر کے اپنی اپنی بیرک میں واپس چلے گئے۔ میری بیرک میں ایک نووارد کا اضافہ ہو چکا تھا، ایک قبائلی ڈاکو رنگا جو کسی اور جیل سے یہاں منتقل کیا گیا تھا، دیو ہیکل اور ہیبت ناک آدمی، اس کے کئی جاننے والے تھے جو اس کی خدمت میں مصروف تھے، کوئی پاؤں دبا رہا تھا اور کوئی شانے۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے محافظ سے کہا، فالتو لوگ یہاں سے چلے جائیں، اسے کہیں اور لے جاؤ ورنہ میرا ذمہ نہیں، جیلر صاحب فیصلہ کریں گے، رنگا خان ہم کچھ نہیں کر سکتے، محافظ نے فوراً جواب دیا۔ رنگا نے نفرت سے ناک سکیڑی اور مجھ سے کہا، چل بے ہاتھ دبا آ جا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا، اونچا سنتا ہے، وہ چیخ کر بولا اور میرے بدن میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گالی دینے پر میں نے ایک شخص کی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی تھی، اب پھر مجھے ماں کی گالی دی گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ رنگا کی طرف بڑھا اور میرے پاؤں کی ایک بھرپور ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی، رنگا کی بھیانک چیخ نکل گئی اور وہ دوسری طرف الٹ کر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، رنگا کے چیلوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں دیوانگی کے عالم میں ان سے لڑنے لگا۔ ذرا سی دیر میں محافظ پہنچ گئے، انہوں نے قیدیوں کو بری طرح مار لگائی اور مجھ سے علیحدہ کیا، کئی بیت میرے بدن پر بھی پڑے، ویسے بھی میرے بدن اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ بہرحال وہ مجھے اس بیرک سے نکال کر وہاں سے لے گئے۔ محافظوں کو مجھ سے ہمدردی تھی کیونکہ رنگا ویسے ہی ناپسندیدہ اور خطرناک مجرم تھا۔ جیل کے ہسپتال سے مرہم پٹی کروا لی گئی اور کوئی سزا نہیں دی گئی، صرف میری بیرک تبدیل کی گئی۔ اتفاق سے جلال بابا بھی اسی میں تھے، اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ کوئی خاص بات نہیں بابا، جیل میں نیا پنچھی آیا ہے، رنگا نام ہے اس کا، کوئی اونچی شے ہے، اس نے مجھے گالی دی اور میں اس پر پل پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بہرحال اسی بہانے آپ کے قریب آنے کا بھی موقع مل گیا۔ تم نے مارا، کئی کے سر کھول دیے، ایک لات رنگا کو بھی جما دی۔ رنگا ہے کون؟ کوئی قبائلی ڈاکو ہے، کم ظرف ہوگا، ضرور کم ظرف ہوگا، صبح کو ٹھیک کر دیں گے، سب ٹھیک کر دیں گے، تم آرام کرو۔ کیا پیو گے؟ چائے ملے گی؟ کیوں نہیں بھائی غلام علی، او بھائی غلام علی، چائے کی حاجت ہے، پلاؤ گے؟ جلال بابا نے سامنے کھڑے ہوئے محافظ سے کہا۔ اس نے مسکرا کر گردن ہلا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ میٹھی زبان میں بہت طاقت ہوتی ہے، دشمن سے بھی میٹھی زبان بولو، دھوکے میں آ جائے گا، پھر خوب مارو، جتنا چاہے مارو، گر جائے تو چھوڑ دو، سمجھ گئے؟ گر جائے تو چھوڑ دو۔ آپ کی باتوں میں بہت گہرائی ہوتی ہے بابا، باہر نکلو گے تو کیا کرو گے؟ باہر نکلنے کا تصور تو ایک خوش آئین خواب کے سوا کچھ نہیں ہے بابا، ابھی تو ایک طویل عرصہ باقی ہے، میں نے باہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ جلال بابا خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ محافظ نے چائے کے مگ سلاخوں کے اندر دیے اور جلال بابا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ چائے کے بعد اس نے مجھے سونے کی ہدایت کر دی اور اسی روز مجھے بھی سکون کی نیند آئی۔ صبح کو حسب معمول ہم حاضری دینے گئے تو رنگا بھی کھڑا تھا، بدمست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو جلال بابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ حاضری ختم ہو چکی تھی اور سب قیدی اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ ڈیوٹی رنگا کی بھی لگائی گئی تھی لیکن وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی کام کرنے لگے۔ دفتن جلال اپنا کام چھوڑ کر رنگا کے سامنے پہنچ گیا۔ میں چونک پڑا۔ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، جلال بابا نے سپاٹ لہجے میں کہا اور رنگا تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے جھینگے، گرمی چڑھ گئی ہے کیا؟ وہ جلال بابا کو گھورتا ہوا بولا، بدتمیزی نہیں بدتمیزی نہیں۔ جلال بابا نے اس کے دونوں گالوں پر تھپڑ لگا دیے۔ رنگا غصے میں کھڑا تھا کھڑا ہی کھڑا رہ گیا۔ او جھینگے، موت آئی ہے تیری کیا؟ رنگا نے دانت پیس کر کہا اور گینڈے کی طرح لپکا، لیکن جلال بابا نے اپنے اکلوتے ہاتھ کا گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا۔ رنگا اچھل کر چاروں شانے چت گر پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ چند لمحے گزرے، وہ چت پڑا تھا، پھر جو ہی اٹھنے لگا جلال بابا نے زمین پر لوٹ لگائی اور دونوں ٹانگیں رنگا کی گردن میں ڈال کر کینچی بنائی، اور پھر جو کلابازیاں کھائیں تو ہر کلابازی کے ساتھ رنگا کا بدن ہوا میں اچھلتا اور پورے وزن کے ساتھ زمین پر آ لگتا۔ اس کا سارا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ رنگا کے ہواری منہ کھولے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیسے بودے آدمی کا دم بھرتے ہو تم لوگ، صرف ڈیل ڈول کے ہو، سمجھ گئے؟ صرف دکھاوے کے، اس سے کہو کہ کھڑا ہو کر دکھائے۔ کچھ نہیں بولا اور جلال بابا خاموشی سے اپنے کام پر واپس آ چکے تھے۔ محافظوں کو اس وقت ہنگامے کا پتہ نہ چلا، اور جب معلوم ہوا تو ایک دلچسپ تماشا ہو گیا۔ رنگا کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اسے جلال بابا نے مارا ہے، لیکن محافظ اسے تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ ایک ہاتھ کا مخنی اور مرنجان مرنج آدمی اپنے سے چار گنا آدمی کو کیسے مار سکتا ہے؟ رنگا کے ساتھی سب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جلال بابا نے اس کی پٹائی کی ہے، لیکن جب جلال بابا سے پوچھا گیا تو انہوں نے منہ بنا کر کہا، ہمارا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ بولو، کیوں اڑا رہے ہو؟ ہاتھی کے نیچے دب کر ہم نے مرنا ہے کیا؟ اس کی سادگی سے کون کافر متاثر نہ ہوا؟ البتہ رات کو جلال بابا بہت زیادہ خوش تھے۔ خوش ہونا، ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا، سمجھ گئے؟ رات اس بیرک میں جلال بابا نے اس سے کہا۔ لیکن بابا آپ، میں صحیح طور سے حیرت کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ بے وقوف ہے جو ہم بلا وجہ تم سے کہیں گے کہ سر کے بل کھڑے ہوا کرو۔ پہلی مشق ہے بنوٹ کی، ہم بنوٹ جانتے ہیں، سمجھے؟ بنوٹ صرف نام سنا ہے، میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن خواہش ہے کہ کچھ جان جاؤں۔ کیا کرو گے جان کر، لیکن پوچھ رہے ہو تو ضرور سنو۔ راجپوتانہ کے ایک قصبے کے ہم رہنے والے ہیں، ہمارے والد بنوٹ جاتے تھے، انہوں نے ہمیں بنوٹ سکھائی۔ چارپائی کے نیچے مرغی چھوڑ دیتے تھے، مجال ہے نکل جائے، زور پر آئی اور ماری گئی مگر جا نہ سکی۔ یہ تھا ایک چھوٹے سے ڈنڈے کا کمال۔ پھر حالات خراب ہو گئے تو ہم نے اسے پیشہ بنا لیا، بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا، ڈاکے بھی ڈالے، پھر ہم نے شرافت کی زندگی گزارنے کی قسم کھا لی، لیکن ہمارا ضمیر داغدار تھا، وہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ تب ہم نے ایک فیصلہ کیا، ہم نے سوچا کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل جائے گی تو سکون مل جائے گا۔ ایک نوجوان نے ایک شخص کو قتل کیا، اس نے اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، ہم نے وہ الزام اپنے سر لے لیا اور ہمیں سزا ہو گئی۔ اب بڑے پرسکون ہیں، شاید خدا ہمیں معاف کر دے، ورنہ ہم نے انسانیت پر بہت ظلم کیے۔ پہلی بار میں نے جلال بابا کے لہجے میں لرزش محسوس کی، لیکن اس شخص کی رودات سن کر میں دم بخود بیٹھا رہ گیا۔ پہلی ملاقات میں میں اسے قابل رحم سمجھتا تھا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی تھی، پھر اس کے جوہر بھی کھلے، لیکن یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص اندر سے اتنا خطرناک ہوگا۔ تاہم اس کے تائب ہو جانے سے ممکن ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے۔ بنوٹ تو ہم تمہیں مکمل طور پر نہیں سکھا سکتے، اس کے لیے بہت مشق کی ضرورت ہے، لیکن اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے چند ترکیبیں بتا سکتے ہیں، ممکن ہے کبھی تمہارے کام آئیں۔ اس نے میرے مطلب کی بات کی، اس نے بہت سادگی سے میری ذہنی تربیت شروع کر دی تھی۔ وہ کچھ ایسی تلسماتی قوتوں کا مالک تھا کہ جو بات کہتا ذہن کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتی۔ میں اپنے اندر نمایاں تغیر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مجھے لڑنے کے کئی حربے، داؤ پیچ اور جسمانی کرتب سکھائے، مثلا معمولی سے رومال میں کوئی سکہ باندھ کر مقابل کے چھکے چھڑا دیے جا سکتے تھے، یہ گویا نن چکو کی ایک شکل تھی۔ بعض داؤ پیچ اور پینترے ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد سے اپنے دشمن کو بآسانی زیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن کہنے لگے، اگر کبھی ہاتھی سے سامنا ہو جائے تو تم اسے گرا سکتے ہو۔ بولو کیسے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے بابا۔ انسان خود اپنی ذات میں شہزور اور کمزور ہے، ممکن ہے تمہاری جسمانی قوت کسی گینڈے کی مانند ہو، لیکن تمہارے بدن کی رگیں اتنی طاقتور نہیں ہو سکیں گی۔ میں تمہیں رگوں کا کھیل سکھاؤں گا، بڑے بڑے پہلوانوں کو بآسانی زیر کر سکو گے، لیکن بیٹے یہ ساری چیزیں سکھانے کے ساتھ ساتھ میں ایک نصیحت بھی کروں گا، جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لینا، ہاں مجبوری دوسری چیز ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کھیل بھی سکھانا شروع کر دیا۔ غضب کی بات تو یہ تھی کہ میں اتنا کمزور انسان بھی نہ تھا، لیکن میں نے ایک ہاتھ ہلکا سا مارا اور مجھے صبح تک ہوش نہ آیا۔ ایک رگ دبائی اور جان نکل گئی۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح ایک ایک رگ کی خاصیت اور اس کے عمل کی تفصیل جان سکتا تھا۔ جلال بابا کے ساتھ میں نے 7 ماہ گزارے، پھر مجھے جیل کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا گیا جہاں قیدیوں کی ضرورت تھی۔ ایک چھوٹا سا بند تعمیر کیا جا رہا تھا، اس کے لیے مزدور درکار تھے۔ یہ عرصہ سب سے زیادہ تکلیف دہ گزرا۔ جلال بابا سے دور رہ کر بہت دکھ ہوا۔ کبھی کبھی بھولی بسری یاد کی مانند امی اور فریدہ کا چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا، لیکن میں ان کے خیال کو ذہن سے جھٹک لیتا۔ یہ خیال مجھ پر جنون طاری کر دیتا اور اس جنون کے تحت میں ساری زندگی جیل میں نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے تو میں نے ایک مخصوص وقت کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، وہ وقت جس سے میری آزادی مربوط تھی۔ اب میری شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ بات بات پر تیش نہیں آتا تھا، بلکہ ہر معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرتا تھا۔ ہاتھ پاؤں فولاد کے ہو چکے تھے، جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے خاموشی سے کر گزرنے کا قائل تھا۔ بیشتر قانونی نکات سے واقفیت ہو چکی تھی۔ جیل میں ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہونے سے جرائم کی نوعیت، ان کے طریقے اور نتائج سے بھی آگاہی ہو گئی تھی۔ ذہنی اعتبار سے اپنی عمر سے کئی گنا آگے بڑھ چکا تھا۔ اتنا کچھ جان کر اور جلال بابا سے اتنا کچھ سیکھ کر میرے معاملات میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں نے کبھی جیل کے قواعد کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، کبھی بیگار لینے والے سینئر قیدیوں کا حکم نہیں ڈالا تھا۔ رنگا کے سوا کسی سے میرا کبھی جھگڑا بھی نہ ہوا تھا۔ ہر مشقت خندہ پیشانی سے جھیلی اور ہر ڈیوٹی تندہی سے انجام دی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حالات میرے حق میں سازگار ثابت ہوئے۔ ایک روز مجھے صبح صبح جیلر کے آفس میں طلب کیا گیا۔ جیلر کے پاس محافظوں کا انچارج بھی کھڑا تھا۔ کیسے ہو منصور؟ جیلر نے پوچھا۔ جناب کی کرم نوازی ہے، میں نے ادب سے جواب دیا۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہاری سزا کی کتنی میعاد باقی ہے؟ اس نے نیم مسکراہٹ چہرے سے میری طرف دیکھا۔ آزادی کا تصور ہی ختم ہو گیا صاحب، میں نے بجھے دل سے پوچھا۔ خدا کی ذات سے مایوس ہو گئے ہو کیا؟ نہیں، لیکن زندگی اس چار دیواری کی عادی ہو گئی ہے، باہر کی دنیا میں تمہارا کوئی نہیں۔ نہیں صاحب، میں نے سر جھکا کر کہا۔ واقعی نہیں جانتے کہ تمہاری سزا میں کتنا عرصہ رہ گیا ہے؟ عرض کیا نا صاحب، ماحول نے کچھ یاد رکھنے کی ہمت ہی نہ دی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اچھے اخلاق، عمدہ کارکردگی اور جیل کے انچارج صاحب کی سفارش پر تمہاری باقی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ میری رپورٹ اوپر سے منظور ہو گئی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ممکن تھا؟ میرے کان مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کیا میں در حقیقت جیلر کے آفس میں تھا یا بیرک میں پڑا خواب دیکھ رہا تھا؟ کیوں، تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ جیلر کے الفاظ کانوں میں پڑے تو میں چونک پڑا۔ ہاں ہاں، خوشی، بہت خوشی ہوئی صاحب، میں بھکھلا گیا۔ پھر سنبھل کر ادب سے بولا، میری خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی نوازش ہے جناب، بہت بڑا احسان ہے مجھ پر آپ کا، میری بیوہ ماں اور میری بہن پر۔ میرا گلا رونت گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ کل صبح 9 بجے تم آزاد شہری بن جاؤ گے، اب تم جا سکتے ہو، جیلر نے کہا، اور میں دونوں کو سلام کر کے آفس سے نکل پڑا۔ میرے قدم زمین پر ٹکتے ہی نہ تھے، ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کبھی نہ کیا تھا۔ نہ جانے کس طرح اپنے کام کی جگہ پر پہنچا۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سنائی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو رشک ہوا ہو، لیکن بظاہر سب خوش تھے۔ مجھے خوب خوب مبارکباد بھی دی گئی۔ اس روز کام بھی میں نے خوب ڈٹ کر کیا، ذرا بھی نہ سستایا۔ جیل میں میری محنت مشقت کا آخری دن تھا، اس لیے میں لمحے لمحے کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ پہلے رات کا انتظار کرتا رہا، اب رات آئی تو صبح کی طلب تھی۔ پلک جھپکنا محال تھا۔ یہ رات بھی بھلا سونے کی رات تھی؟ طبیعت کے ٹھہراؤ کے باوجود جذبات پر قابو نہ تھا۔ خدا خدا کر کے میری آزادی کی سحر طلوع ہوئی اور میرے اضطراب میں کمی آئی۔ اس روز ناشتے سے فارغ ہوا تو مجھے مشقت پر نہیں بھیجا گیا، سارے قیدی چلے گئے اور میں بیرک میں تنہا رہ گیا۔ 8:30 بجے مجھے جیلر کے آفس میں بلوایا گیا۔ ایک رجسٹر پر میرے دستخط لیے گئے اور آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ جیلر کے اشارے پر ایک اردلی نے آگے بڑھ کر مجھے شلوار قمیض اور چپل دی اور دوسرے کمرے میں جا کر جیل کا لباس اتارنے اور ان کپڑوں کو پہننے کا حکم ملا۔ میں لباس تبدیل کر آیا تو جیلر نے مجھے 200 روپے کام کے معاوضے کے دیے اور 100 روپے اوپر سے بھی دیے۔ پھر اس نے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور کامیابی اور خوشحالی کی دعائیں دے کر رخصت کیا۔ میں شدت جذبات سے کچھ کہہ ہی نہ سکا، صرف نمناک آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جیل کے پھاٹک سے نکل کر میں کئی لمحے گمسم کھڑا رہا، جیسے قید نے مجھے آزادی سے ہمکنار ہونے کی صلاحیت دی ہی نہ تھی۔ باہر کی دنیا یوں لگ رہی تھی جیسے اسے آسمان سے دیکھ رہا ہوں، انوکھی اور اجنبی۔ یہ میری دنیا تو معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز کو ذہن میں دہرایا، اس دنیا کی یادوں کو تازہ کیا، اور جب دل سنبھلا تو ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی، ڈرائیور کو اپنے محلے کا پتہ دیا اور ٹیکسی وہاں سے چل پڑی۔ اپنی گلی کے کونے پر میں نے ٹیکسی رکوا دی۔ کرایہ دینے کے لیے میں نے 100 کا نوٹ ٹیکسی والے کو پکڑایا اور اسے 200 روپے ٹپ بھی دی۔ وہ چلا گیا تو میں گلی میں داخل ہوا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں پہلے کی طرح گھوم پھر کر گھر لوٹ رہا ہوں۔ سب کچھ اسی طرح تھا، صرف 2-1 نئی دکانوں کا اضافہ ہوا تھا یا لکڑی کے ٹال کی جگہ کوئی نیا مکان بن چکا تھا۔ وہی ہوٹل تھا اور پان کی دکان بھی وہی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، صرف میں بدل گیا تھا۔ میں سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چلتا تھا۔ میری طرف کسی نے توجہ بھی نہ دی، شاید کسی کو اس طرح میرے آنے کی توقع بھی نہ تھی، یا پھر لوگ مجھے بھول چکے تھے۔ ہمارا مکان جو کا تو تھا، صرف دروازے کا پردہ بدل گیا تھا۔ میں نے دھکا دیا، دروازے کے پٹ کھل گئے، میں اندر داخل ہوا۔ میری متلاشی نگاہیں یکبارگی ٹھہر گئیں، قدم زمین سے چپک گئے۔ کچا صحن جہاں ہم گرمیوں میں سوتے تھے اب سیمنٹ سے پختہ تھا، اس پر فرشی بچھی تھی اور کئی آدمی بیٹھے جوا کھیل رہے تھے، چرس بھرے سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہے تھے۔ یہ چھکا، ایک پرجوش نعرہ بلند ہوا اور شور مچ گیا۔ ابھی یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ کھیلنے آیا ہوگا یار، دوسرا بولا۔ آجا استاد، کتنا مال لایا ہے؟ اس نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں ساکت کھڑا ان کی طرف غور سے دیکھتا رہا، جیسے گونگا بہرا آدمی ہو۔ یہ میرا گھر تھا، باہر سے تو میرا ہی لگتا ہے، اس میں رہنے والے کیوں بدل گئے؟ امی اور فریدہ کہاں چلی گئی ہیں؟ کچھ نہیں بھائی، فقیروں کی طرح کیوں کھڑے ہو؟ ایک تیسرے آدمی نے کہا جو کھیل میں شریک نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے یہاں کچھ اور لوگ رہتے تھے، ایک معمر عورت اور اس کی بیٹی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے۔ ابھی غلط جگہ گھس آیا ہے، کوئی اور گھر ہوگا۔ شاباش، تلاش کرو۔ 3.5 سال سے تو ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ تو فیروز دادا کا اڈا ہے، فیروز دادا کا اڈا، ایک کھلاڑی نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ ابے سی آئی ڈی والا نہ ہو، ایک شخص اچانک بولا اور کھلاڑیوں کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ سب کو جیسے سانپ سوکھ گیا۔ میرے ذہن میں پنچکی چل رہی تھی، امی اور فریدہ کہاں چلی گئیں؟ مان فیضان کا نام میرے ذہن میں گونج اٹھا اور میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ فیضان کے مکان پر دستک دی تو اندر سے نانی کی آواز سنائی دی، آ رہی ہوں آ رہی ہوں، دروازہ مت توڑو۔ دروازہ کھلا اور نانی نے ایک برتن آگے کر دیا، 1.5 پاؤ دودھ دے دو۔ سلام نانی، میں نے کہا، اور نانی نے جلدی سے برتن پیچھے کر لیا۔ اے توبہ، میں سمجھی دودھ والا ہے، کیا بات ہے بیٹا، کون ہو تم؟ فیضان گھر پر ہے نانی؟ میں منصور ہوں، میں نے فوراً کہا۔ کون منصور؟ کیا کام ہے فیضان سے؟ احمد علی کا بیٹا منصور۔ نانی آپ فیضان؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے نانی نے دروازہ کھٹ سے بند کر دیا۔ اندر سے ان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اری سنتی ہے؟ وہ آ گیا ہے، پھر آ گیا ہے مواں۔ کون اما کون؟ فیضان کی ماں کہہ رہی تھی، احمد علی کا لونڈا، وہ بدماش دروازے پر کھڑا ہے، نانی نے بتایا۔ دروازہ کھلا اور فیضان کی ماں نے باہر جھانکا، ارے منصور میاں آؤ آؤ، اللہ توبہ کس قدر بدل گئے ہو، اندر آؤ، آ جاؤ، تمہاری امی اور فریدہ کیسی ہیں؟ فیضان کی ماں کے خلوص میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں اندر داخل ہو گیا تھا، نانی دالان میں کھڑی چلا رہی تھی، گھسیڑ لے گھسیڑ لے، اندر گھسیڑ لے، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گی۔ آپ تو صدا کی عجیب ہیں اماں، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، تم اندر آ کر بیٹھو، فیضان کی ماں فوراً بولی۔ شاید میں اس قابل ہی نہیں رہا خالہ جان، فیضان کہاں ہے؟ دبئی چلا گیا ہے۔ 4 سال ہو گئے۔ ہاں وہ تمہاری امی، انہی کے بارے میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ تو کیا تم ان کے ساتھ نہیں رہتے؟ نہیں، میں تو جیل میں تھا، آج ہی رہا ہو کر آیا ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ نانی جلدی سے اندر گھس گئی، بھگت اب خوش اخلاقی بھگت۔ فیضان کی ماں چند لمحے کھوئی کھوئی اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، منصور بیٹے ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ہم نے تو 2 سال کے لیے یہ مکان چھوڑ دیا تھا، فیضان کے ابا بیمار پڑ گئے تھے، ہم انہیں لے کر باہر چلے گئے اور 2 سال تک باہر ہی رہے۔ فیضان وہیں سے دبئی چلا گیا، یہاں آئے تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ تمہارا گھر تو اب اس محلے کا بدنام ترین گھر ہے، کبھی ان دونوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا خالہ جان آپ کو؟ کبھی نہیں۔ اچھا شکریہ، میں نے گلوگیر آواز میں کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ منصور کچھ چائے شربت وغیرہ؟ فیضان کی ماں نے فوراً کہا۔ مر جائے تو اللہ ماری، چل رے، نانی نے اندر سے آواز دی، اور میں حسرت سے فیضان کی ماں کو دیکھ کر باہر نکل آیا۔ بڑا ویران ہو گیا تھا دل، کسی کونے میں منہ چھپا کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ میں قدم گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اسی طرح چلتے ہوئے بے اختیار پان کی دکان پر رک گیا۔ اس وقت گاہک نہیں تھے۔ کیا چاہیے؟ پنواڑی نے سر اٹھائے بغیر پان لگاتے ہوئے کہا، میں منصور ہوں، احمد علی کا بیٹا۔ میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ منصور؟ پنواڑی اچھل پڑا۔ ہاں منصور، اپنی ماں اور بہن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا، ہمیں کیا معلوم، وہ دونوں تو یہاں سے کب کی چلی گئیں؟ پنواڑی کی آواز کانپ رہی تھی۔ مان، مجھے خیال آیا کہ یوں رسوا ہونے سے کیا فائدہ، اگر اس محلے میں ہوتی تو کم از کم فیضان کی ماں تو ضرور بتا دیتی۔ کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ میں گلی سے نکل آیا اور اب میرا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف ہی تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی کافی تبدیلی آ چکی تھی، انچارج بھی بدل گئے تھے۔ اس نے مجھے بغور دیکھا۔ میرا نام منصور ہے جناب، مجھے ایک الزام میں 5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ واپس آیا ہوں تو میری ماں اور بہن لاپتہ ہیں، کوئی ان کا پتہ نہیں بتاتا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ یقین کرو وہ میرے ہاں نہیں، ویسے بے سہارا لوگ غلط جگہوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تم باقاعدہ رپورٹ درج کروا دو اور انہیں ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتے رہو۔ انسپیکٹر نے شگفتہ مزاجی کا مظاہرہ کیا اور میں کھول کر رہ گیا۔ میں وہاں سے اٹھا تو دماغ چٹک رہا تھا، سارے جسم میں جیسے شولے سے دوڑ رہے تھے۔ حالات مجھے اس زندگی کی جانب دھکیل رہے تھے جسے میں اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ جیل میں 5 سال ہر قسم کے مجرموں کے درمیان رہ کر میں ذہنی طور پر مجرم نہیں بن سکا تھا، لیکن جیل سے باہر شریفوں کی دنیا مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں 5 سال ایک مجرم کی طرح گزار کر آیا ہوں، اس لیے مجھ میں مجرموں کی عادات اور اطوار پیدا ہونے چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا کہ کچھ کرو، کچھ کر گزرو۔ اسی طوفانی دباؤ میں میں نے دوبارہ اپنے محلے کا رخ کیا اور ایک بار پھر اپنے مکان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، لیکن اب میری آمد کی اطلاع پڑوسیوں کو ہو چکی تھی۔ قریبی گھروں کے دروازے کھل گئے تھے۔ میں نے اپنے مکان کے دروازے پر دستک دی، اس بار دروازہ بند تھا اور چند ساعت بعد کھل گیا۔ اندر وہی لوگ بیٹھے تھے جنہیں میں دیکھ کر چلا گیا تھا۔ تم پھر آ گئے، دروازہ کھولنے والے نے فوراً کہا، اور میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ گلی میں آ پڑا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا، اتنے میں اندر سے سارے گنڈے باہر نکل آئے۔ میں نے کمر سے بندھی ہوئی بیلٹ کھول لی جس کے آگے لوہے کا کنڈا لگا تھا۔ ان کی پیش قدمی کا انتظار بھی نہ کیا اور ان پر پل پڑا۔ اتنی پھرتی سے ان پر حملہ کیا کہ وہ سنبھل بھی نہ پائے، مار مار کر ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے زیر کریں، لیکن اب میں مار کھانے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ مارنے والوں میں سے تھا۔ انہیں جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ جلال بابا کے سکھائے ہوئے گر اور پینترے کام آ رہے تھے۔ تمام محلہ جمع ہو چکا تھا لیکن سب کے سب خاموش تھے، کسی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مکان اسی وقت خالی کر دو، اپنا سامان اٹھا کر چلے جاؤ ورنہ میں باہر پھینک دوں گا۔ سامان تھا ہی کتنا، 2-3 دریاں، کونے میں تہ کیے ہوئے 4 بستر، 2 سرائیاں، پانی کے 2 جگ اور کوئی درجن بھر اسٹیل کے گلاس، 4 ٹیبل فین اور 1 جھاڑو، 2-1 تولیے، بس یہی سامان تھا، یہی ساری کائنات۔ اس مکان کو جو میرے وقتوں میں کبھی بھرا پورا تھا، لیکن یہ مکان کہاں رہ گیا تھا؟ یہ تو جوئے اور منشیات کا اڈا بن چکا تھا، یہاں گھر گھرستی کے سامان کی کیا ضرورت تھی؟ خالی مکان میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ باورچی خانے میں مہینوں کا کوڑا کرکٹ نظر آ رہا تھا۔ قبروں کی دیواریں گندی تھیں اور جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ کونوں میں پان کی پچکاریاں نظر آتی تھی، کوئی چیز بھی پہلے جیسی باقی نہ تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک ایک دیوار، ایک ایک کونے سے امی اور فریدہ کی جھلکیاں نظر آ رہی تھی۔ ان کے نقوش کہاں تھے؟ چاروں طرف ان کی سانسوں کی آوازیں سنائی دیں اور ہر قدم پر ان کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گرد و پیش کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ فیروز اپنے چاروں لڑکوں کے ساتھ اسی طرف آ رہا ہے۔ میں کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ محلے والوں کو گویا ایک تفریح ہاتھ آ گئی۔ عورتیں دروازے کی اور سے جھانک رہی تھی اور مرد ٹولیوں میں بٹے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ فیروز کچھ موٹا اور بھدا ہو چکا تھا، اس کی شکل پر پہلے سے زیادہ لانت برس رہی تھی۔ منصور میاں، اس نے قریب آ کر کہا، بدماش بن کر آئے ہو جیل سے، لیکن ہم میں اور تم میں ابھی بھی فرق ہے۔ بیٹے، تم ابھی نئے نئے بدماش بنے ہو اور ہم بہت کھلاڑی بدماش ہیں۔ تم نے ہمارے آدمیوں کو مارا اور مکان پر قبضہ بھی کر لیا، کیوں؟ میں خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ بدماش بننا ہے تو پہلے کسی استاد کی شاگردی اختیار کر لو، پھر ہم تمہیں بھی بدماش مان لیں گے، یہ مکان بھی تمہیں واپس کر دیں گے۔ بولو کیا جواب ہے؟ میری ماں اور بہن کہاں ہیں فیروز؟ تم نے اس مکان پر کس طرح قبضہ کیا؟ وہ دونوں کہاں چلی گئیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلی گئیں، اور ہمارے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، فیروز نے رعونت سے کہا۔ تو میں آگے بڑھا، لیکن فیروز اس کے چار کاریگر سامنے آ گئے اور انہوں نے چاقو کھول لیے۔ ایک بار پھر مجھے بیلٹ کھولنا پڑی۔ اس بیلٹ سے میں جلال بابا کے بتائے ہوئے اس رومال کا کام لے رہا تھا جس کے سرے پر سکہ بندھا تھا۔ میں نے بیلٹ کو جب تیزی سے گھمانا شروع کیا تو ایک کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر دور جا گرا، دوسرے کی کلائی پر چوٹ آئی اور وہ اسے پکڑ کر رہ گیا۔ ایک کی ناک زد میں آئی اور خون کا پرنالا بہ نکلا، وہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ چوتھے نے خود ہی چاقو پھینک دیا اور پیچھے ہٹ کر بھاگ پڑا۔ فیروز 9:02:11 ہونے ہی والا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے نیفے سے چاقو نکال لیا اور میں اتنے قریب سے بیلٹ گھما نہیں سکتا تھا۔ یہی فیروز کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، لیکن اب میں نے جلال بابا کا سکھایا ہوا دوسرا حربہ استعمال کیا اور جھکائی دے کر اس کی تھوڑی کے نیچے گھونسا جما دیا۔ وہ لڑکھڑایا لیکن اس نے چاقو نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک فلائنگ کک اس کے سینے پر لگائی اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ تم تو پرانے بدماش ہو فیروز، استاد ہو کیوں؟ آج آؤ میں تمہیں کچھ اناڑی ہاتھ بھی دکھا دوں، میں نے کہا اور زمین پر لیٹ کر اس کی گردن میں ٹانگوں سے کینچی بنا ڈالی۔ بیلٹ میں نے سنبھال رکھی تھی تاکہ کوئی دوسرا اس کی مدد کو آگے بڑھے تو میں اسے فوراً پلٹ دوں۔ میں نے پوری طاقت سے کینچی کس دی اور فیروز کی گیگی بند گئی اور چہرہ متغیر ہو گیا، آنکھیں ابلنے لگی، چاقو پر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور مچلنے لگا۔ بولو اب اس مکان کی طرف ٹیڑی نگاہ سے بھی دیکھو گے؟ مجھ پر اپنی بدماشی کا روپ جماؤ گے؟ نہیں، فیروز کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔
میں اسے چھوڑ کر کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے میں ایک بارش بزرگ آگے بڑھے اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ دادا جان تھے، علی بخش کے دادا اور جگت کے دادا جان۔ دادا جان، میری امی کہاں ہے؟ فریدہ میری بہن کہاں ہے؟ آپ کی موجودگی میں اس گھر کا یہ حشر کیوں ہوا؟ اللہ گواہ ہے بیٹے، تمہاری ماں اور بہن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اچانک ایک دن وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ ویسے تمہاری گرفتاری کے بعد ان کے خلاف ایک نفرت کی فضا قائم کر دی گئی تھی، کوئی ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا، سب نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور خود ہی سوچو قصور پڑوسیوں کا نہیں تھا، برائی سے سب ہی نفرت کرتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد فیروز نے تمہارے مکان پر قبضہ بھی کر لیا۔ کتنے بے حس ہو تم لوگ، انسانیت سے کتنے آری ہو۔ ان بے سہارا عورتوں کا سہارا بنا جا سکتا تھا جو باہر صورت مجرم نہیں تھی، اگر وہ مجرم ہوتی تو سزا بھی انہی کو مل جاتی، لیکن قانون نے نہیں، تم نے انہیں سزا دی۔ تو ہم نے تمہارے درمیان ایک اچھی زندگی گزاری تھی۔ دادا جان آپ، غفور ماموں آپ، کلن بھائی آپ، کیا ہم آپ سب کی نگاہوں میں اتنے ہی برے تھے؟ باپ کی موت کے بعد میں تو نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا اور چاہتا تھا کہ مجھے اپنی ماں اور بہن کی پرورش کے لیے کوئی ایسی ملازمت مل جائے کہ میں عزت سے اپنے فرائض پورے کرتا رہوں، لیکن کچھ لوگوں کو ہماری یہ شرافت کی زندگی بھی پسند نہ آئی۔ خدا کی قسم دادا جان، جس دن ہمارے گھر سے چرس برآمد ہوئی تھی اس سے ایک رات پہلے ایک چور ہمارے گھر میں گھس گیا تھا، لیکن وہ کچھ لے کر نہیں گیا تھا، اور ہم نے یہی سوچا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہمارا خیال غلط تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں چرس رکھوائی گئی تھی۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا میں انہیں بخوبی جانتا تھا، انہی کی بدولت بالآخر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچا دیا گیا تھا، اور اب آپ کے سامنے موجود ہوں، اور اب آپ سب لوگ کان کھول کر سن لیں کہ میں آپ لوگوں سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ نفرت کہاں تک پہنچے گی، اپنی حفاظت کی فکر کیجیے۔ میں پلٹا اور مکان کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے گھر میں چارپائی، بستر، کھانے کے برتن اور ضرورت کا چھوٹا موٹا بہت سا سامان پہنچ چکا تھا۔ میں نے فیروز کو اس بری طرح مارا تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب وہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ وہ فیروز کی اس مرمت سے بہت خوش ہوئے تھے۔ شام کو کچھ لوگ آئے، ان میں کچھ نئے چہرے بھی تھے جو ہمارے بعد اس محلے میں آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے میری دل جوئی کی اور ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ امی اور فریدہ کو تلاش کرنے کے لیے خود بھی کوشاں رہے۔ شکریہ کے الفاظ میرے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے، چونکہ یہ الفاظ شرافت کی نشاندہی کرتے تھے، اور اب شرافت کا تصور میری نگاہوں میں مضحکہ خیز ہو چکا تھا۔ پڑوسیوں کے جانے کے بعد بے کلی نے پھر آن لیا، کسی پل قرار نہیں آتا تھا۔ اگر اس مکان میں لوٹ کر نہ آتا تو امی اور فریدہ کا خیال شاید اتنے کچوکے نہ لگاتا، ذہن پر اتنے تازیانے نہ برستے۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ ان کی تلاش میں پولیس کی طرف سے ناکامی کے بعد اب کس سے مدد طلب کروں، کہاں کا رخ کروں؟ انہی سوچوں میں بیٹھا تھا اور پھر اچانک گھر سے باہر نکل آیا۔ یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہا۔ جس دنیا کو 5 سال پہلے میں نے چھوڑا تھا وہ آج بھی جوں کی توں موجود تھی۔ بھٹکتے پٹکتے اچانک ذہن میں ایک طوفان اٹھا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سیٹ جبار کی وجہ سے نہیں، کیا اس نے میرا سب کچھ چھین نہیں لیا؟